على سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بزرگان محترم نوجوان ساتھیو سپاہی صحابہ کے غیور کارکنوں کافی عرصہ سے احباب کا تقاضا تھا کہ جمعے کا پہلا حصہ آپ کے ہاں کچھ وقت دیا جائے تقاضا اخلاص پر مبنی ہے دیر میری طرف سے ہوتی رہی اللہ کرے آپ کو میری مجبوریاں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے غصہ نکالتے ہیں سب مجھے پر آپ ہمیں وقت نہیں دیتے جس طرح آپ غصہ نکالتے ہیں پورے ملک کا غصہ مجھے پر نکلتا ہے کیا کریں کدھر کدھر جائیں پوری رات آپ حضرات کو معلوم ہے محفل حمد و نعت کا سلسلہ جاری رہا فجر کی اذان کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں منقبت پڑی گئی اس کے بعد ساتھیوں سے وعدہ لیا الحمدللہ بڑی تعداد میں ساتھی با جماعت نماز ادا کر کے گئے جب آج میں 10 بجے اٹھا تو سو ہی رہے تھے سارے میں نے کہا یہ تمہاری عادت ہے ہم تو روزانہ ہی اس طرح کرتے ہیں شاید ہی کوئی رات ہو جو ہم سوئے ہوں روزانہ جہاں تقریر کرنا ہوتی ہے آخر میں نمبر لگتا ہے پہلے تقریر کرواتا ہے کوئی نہیں ہے کہتے نہیں جی آپ کی تقریر آخر میں کروانی ہے جب لوگ چلے جائیں آخر میں تقریر کرواتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں جنگ میں آتے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ہوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گاڑی میں سو لیا بس ٹھیک ہے تو اس لیے آج تک جو دیر ہوئی ہے میری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے ساتھیوں نے اگر اس سے پہلے میرا اعلان کروایا تھا بالکل ٹھیک کروایا وعدے کے مطابق معذور مجھے سمجھے دوستو میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کرنا ہے اس کا خلاصہ یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس گفتگو کا عنوان ایک ایسی تقریر ہے جو اس برے صغیر پاک و ہند میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے عجیب و غریب تقریر تھی. پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، پورا ہندوستان ایک ملک تھا. انگریز سے ٹکرانے والے علماء حق کے قافلہ میں ایک عظیم نام ابوالکلام رحمت اللہ علیہ کا تھا، ابوالکلام آزاد کا. اپنے وقت کے زبردست خطیب، زبان سے بھی بات کرنا جانتے تھے اور قلم سے بھی بات لکھنا جانتے تھے. یہ دونوں نعمتیں کسی کو نصیب ہو جائیں اور تیسری نعمت اسے بصارت کے ساتھ اللہ بصیرت بھی عطا کر دے تو نور علی نور ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو ان تینوں اوصاف حمیدہ سے خوب نوازا تھا. بڑی علمی تقریریں، سیاسی تقریریں ہوا کرتی تھی. الہلال رسالہ چھپتا، پھر بڑے بڑے مارکت الآرا مضمون انگریز کے خلاف اخباروں میں چھپتے، انگریز کے خلاف. یہ ہے ہمارے اکابر، آپ پتھانےدار نو دیکھ کے ڈر جانے ہیں. یہ آج کے حکمران کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان کی ویلیو انگریز کے دور کے ڈی سی جتنی بھی نہیں ہے، تحصیلدار کی جتنی ویلیو تھی انگریز کے دور میں، آج کے وزیر اعظم کی بھی اتنی ویلیو نہیں ہے. پورے ہندوستان میں انگریز کا فرنگی نظام جلے پکڑے ہوئے تھا، اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھا، اور اس نظام سے ٹکرانے والے علماء کا نام علماء دیوبند تھا، اس نظام سے ٹکرا رہے تھے. آج کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہے پرویز مشرف صاحب سیٹ خالی کرو، واپس بیرکوں میں جاؤ. کوئی نہیں کہتا، وہ اگر کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم کن کی اولاد ہیں، ہم کن کی نسل ہیں، کن اکابر کے نام لیوا ہیں جنہوں نے انگریز کو للکارا، پورے ہندوستان پر اس کی حکومت، برما میں اس کی حکومت، سیرہ لون میں اس کی حکومت، فلپین میں اس کی حکومت، انڈونیشیا میں اس کی حکومت، برطانیہ میں اس کی حکومت، فرانس میں اس کی حکومت، جزائر عرب پر اس کی حکومت. انگریز کی حکومت اتنی وسیع تھی، یہ ایک مقولہ مشہور تھا کہ انگریز کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ایک طرف سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا، اسی کی حکومت میں دوسری طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا. فجی آئی لینڈ دنیا کا وہ پہلا حصہ ہے، وہ پہلا جزیرہ ہے جب مشرق کی طرف سے سورج ابھرتا ہے. انگریز نے وہاں یادگار بنائی ہوئی ہے کہ سورج کی سب سے پہلی کرن جو زمین پہ پڑتی ہے وہ فجی آئی لینڈ میں پڑتی ہے. وہاں بھی انگریز کی حکومت تھی، یورپ میں بھی انگریز کی حکومت. اتنے بڑے حکمران کو ہمارے اکابر کیا کہہ رہے ہیں کہ بوریا بستر گول کرو، یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انگریز اپنے ظلم کے سارے ضابطے توڑ دے، ہندوستان کو چھوڑ دے، ہندوستان کو چھوڑ دے، نکل یہاں سے. اور اگر تو نہیں نکلے گا ہم تم سے نمٹیں گے. اس سے نمٹنے کے لیے کیا، ایک طرف اعلان کیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، کوئی انگریز کی فوج میں بھرتی نہ ہو، اس کی انتظامیہ میں نہ جائے، اس کی پولیس میں نہ جائے. دوسری طرف سے فتوا دیا ہندوستان دارالحرب ہے، یہ جنگ کی زمین ہے، ایک ایک مسلمان پر لازم ہے کہ انگریز سے جنگ کرے. انگریز سے، اپنے حکمران سے جنگ کرے. کتنا ظالم حکمران. اس نتیجے میں ایک فتوا دینے کے بعد انگریز نے دہلی سے لے کر امرتسر تک 1200 علماء کو درختوں پہ لٹکا کے گولیاں مار دی. علماء کرام لٹکے ہوئے تھے درختوں پر، گولیوں کا نشانہ بنا کر لٹکا دیا انہیں کہ نشانے عبرت بن جائے، میرے خلاف کسی کو بولنے کی اجازت اور جرت نہ ہو. کسی کو سزا دے کر کالے پانی بھیج دیا. ساری عمر جزیرہ اندمان پانی میں گھرا ہوا ایک جزیرہ ہے، ساری ساری عمر وہاں قید رہے. اور دارالعلوم دیوبند کے استاد
محمود الحسن دیوبندی، ان کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کو گرفتار کر کے مصر کے ملک میں مالٹا کے جزیرے میں بند کر دیا. یہ عقابت تھی آپ کے جو جزیروں میں بند ہو گئے، کالے پانی میں زندگیاں گزارتی، درختوں پہ جھول کے گولیوں کے نشانہ بن گئے، مگر کسی ایک نے بھی فتویٰ دے کر واپس نہیں لیا.
فتویٰ دے کر، فتویٰ کوئی واپس لینے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. آج ہم کہہ رہے شیعہ کافر ہے، کل تھوڑی سی مار پڑے فتویٰ واپس لے رہے جی. امن کے لیے فتویٰ، فتویٰ واپس لینے کے لیے ہوتا ہی نہیں. جو فتویٰ دے کر واپس لیتے ہیں، کائنات میں بھی ان کا منہ کالا ہوتا ہے، آخرت میں بھی ان کا منہ کالا ہوگا. مولانا حسین احمد علی رحمۃ اللہ علیہ 5.5 سال اپنے استاد کے ساتھ جیل کاٹی. اس جیل میں بیٹھ کر کیا کیا؟ کوئی کتاب نہیں، کوئی کتابچہ نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی ملاقات نہیں. کبھی پنیا مالٹا کی کہانی. اس دور میں کیا ہوا؟ خاندانی مدنی پر سادات گھرانا ہے، سید بادشاہ کا خاندان ہے. وہ حسین احمد مدنی اپنے استاد کے ساتھ گرفتاری دینے کو تیار ہوا، جو 18 سال تک نبی کے روزے کے سائے میں بیٹھ کر حدیث بڑھاتا رہا. علماء نے کہا، گورنر مکہ نے کہا، اور شیخ الحدیث ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. انگریز نے آپ کے استاد کو پکڑنے کی حکم دیا ہے، آپ چھوٹ جائیں. فرمایا، میرا استاد جیلے کاٹے، میں اس کا شاگرد رسول اللہ کے روزے کے سائے میں آرام سے حدیث پڑھاؤں. جس مشن کے لیے استاد جیلے کاٹتا ہے، اسی مشن کے لیے شاگرد بھی جیلے کاٹے گا. اب وقت پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے، وقت جہاد کا ہے. اب وقت سادہ مولوی ہوں گا کہ ایڈی سونی مسجد، ایئر کنڈیشن لگیا ہوا، گھر کے اندر بھی ایئر کنڈیشن، ایڈی سونی کوٹھی، 10-15 ہزار روپے تنخواہ، 22ویں گریڈ دا میں افسر. کہ میں کوئی بے وقوف ہوں؟ میں خواب خواہ مصیب چڑا؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ تو مسجد کی ملازمت نہیں چھوڑتا، خطابت نہیں چھوڑتا، تو دعا میں کی نوکری نہیں چھوڑتا. حسین احمد مدنی نام ہے اس شخصیت کا جنہوں نے روضہ رسول کے سائے میں حدیث پڑھانا چھوڑ دیا. کسی نے کہا، حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ خدا نے آپ کو شان دی نبی کے روضے کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھانے کی، اور آپ نے حدیث پڑھانا چھوڑ کر جیلیں قبول کر لی. تو فرمایا، یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں، یہی ہم بتلانا چاہتے ہیں، یہی دنیا کو سوچ دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اگر حضور کا پڑوس، حضور کی زیارت، حضور کا دیدار، حضور کے پیچھے نمازوں کا حساب لگائیں، تو کسی مسلمان کو ایک منٹ کے لیے بھی حضور کی محفل چھوڑ کر گھر میں نہیں جانا چاہیے، ایک نماز کے لیے بھی حضور کی مطابقت چھوڑ کر جنگل میں نہیں جانا چاہیے، ایک لمحہ کے لیے بھی حضور کی صحبت چھوڑ کر دور کا سفر نہیں کرنا چاہیے. لیکن سیرت ہمیں اس بات کا درخت دیتی ہے کہ پیغمبری نے اپنے ساتھیوں کو اپنے سے جدا کیا، مکے سے دور کیا، اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے فوج در فوج لوگ بھیجے، قافلے در قافلے دعوت دینے والے بھیجے، اور دنیا کو بتلا دیا میرے پیچھے نماز پڑھنے کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو راہ جہاد میں چلتے ہوئے نماز پڑھنے پہ مرتبہ ثواب ملتا ہے. صحابہ کی سیرت ہمیں یہی بتلاتی ہے. صحابہ کرام نے مکے مدینے میں کوٹھیاں بنا دی تھیں، بس یہ پھر مانگے ساری عمر، اسی حضور تو حضور دے روضے نو چھڑ کے کسی صحابی نے ایسا کیا؟ کوئی نہیں. جاؤ سمندروں کو چیرتے ہوئے، جاؤ برابر جنگل اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے جاؤ، ہزاروں میل کا سفر کر کے، آج بھی استنبول میں جاؤ، ترکی میں جاؤ، جاؤ جا کے قسطنطنیہ کو دیکھو،
پہاڑوں میں گھرا ہوا یہ جزیرہ، یہ ناقابل شکست ایک مضبوط قلعہ، عیسائیت کا جو کسی زمانے میں گھر تھا، 700 سال تک مسلمانوں سے جب فتح نہیں ہو سکا، آج اس پر اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ میں جا کر دیکھو، تمہیں قسطنطنیہ کی دیواروں کی بنیادوں سے ابو ایوب انصاری کی قبر کی مٹی نظر آئے گی۔ قرآن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے، رضی اللہ تعالیٰ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر میں رسول اللہ مہمان بن کر تشریف لائے، مدینے میں جو میزبان رسول ہے، جو میزبان ایسا عاشق، حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول سارا گھر آپ کے لیے، فرمایا تم کیا کرو گے؟ فرمایا ابو ایوب کا جی چاہتا ہے میں باہر خیمہ لگا لوں، میرے بچے ساری عمر خیمے میں رہیں اور جو مکان میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے اس مکان میں میرے آقا رہیں، اس لیے کہ آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ تاجدار نبوت ہیں میں آپ کا اگلا سا ساتھی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا کرتے ہیں، تیرا مکان 2 منزلہ ہے تو ایک منزل تو لے لے، ایک منزل میں لے لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر آپ اوپر والی منزل لے لیں، آپ کا شان بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اوپر والی منزل تو لے لے، نیچے والی ہم لے لیتے ہیں۔ ہوں گا آج کا کوئی آدمی کہنے لگا حضرت میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا، تھلے قرآن ہوے تے بندہ ہوے، پہلے تھوڑی سی معذرت کی، سے فرمایا الامر فوق العدد، جیسے آپ کا ارشاد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں رہتے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والی منزل میں۔ سردیوں کے دن تھے، رات کو اٹھے پانی پینے لگے، گھڑا گر گیا ٹوٹ گیا، پانی بہنے لگا، بیوی نے کہا اٹھو 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 قیامت آ گئی، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے گھڑا ٹوٹ گیا، اس نے کہا ابو ایوب کیا ہو گیا تمہیں، گھڑا ٹوٹ گیا یہ بھی کوئی قیامت کی بات ہے؟ گھڑا ٹوٹ گیا یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے؟ کہتے ہو کیا پاگلوں کی باتیں کرتے ہو، گھڑے کی فکر نہیں ہے، گھڑے کی مٹی کا غم نہیں ہے، غم اس بات کا ہے سردی کا مہینہ ہے، گھڑا ٹوٹ گیا ہے کہیں پانی رسول اللہ کے کمرے میں نہ پہنچ جائے، میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کیا کرے؟ کہنے لگا پانی روکو، اور صورت کوئی نظر نہ آئی، اپنے لحاف اٹھا کر پانی پہ ڈال دیے تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ کڑکڑاتی سردی میں ساری رات ابو ایوب انصاری نے بغیر لحاف کے گزار دی، ساری رات بچے ٹھڑتے ہوئے رات گزار گئے، مگر پیغمبر کو تکلیف نہ دی۔
کیا بات کریں، کیا بات ہے، کیا بات ہے صحابہ کی، کیا بات ہے صحابہ کی، کیا بات ہے صحابہ کی، سوچ سکتے ہو؟ اس کے اس منگل پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے آقا پہ قطرہ پانی نہ گر جائے، میرے بچے ساری رات ٹھٹرتے ہیں تو ٹھٹرتے رہیں، نمونیا ہوتے ہو جائے، ٹھنڈ لگتی ہے لگ جائے، ٹھنڈ کی وجہ سے مرتے ہیں مر جائیں، بچوں کی موت برداشت ہے، اپنی بیماری برداشت ہے، رسول اللہ کی تکلیف برداشت برداشت نہیں ہے۔ ہمیں سب کچھ ہے گوارا، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک کانٹا برداشت نہیں ہے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ نعرے والا عشق نہیں ہے۔ نبی کا یہ نام آئے جو مکھیاں دل آیا قربان جانا، قربانی کا ویلا آیا کہنا ہوں میں ملتان جانا، قربانی کا ویلا آیا تو ہوں ملتان جانا، میری لمبی چوڑی تقریر کریں گے، مکفا مسجع علمی بڑی تحقیقی، لیکن کرنا چاہتا ہوں پولیس باہر آ گئی، مول صاحب باہر پولیس آ گئی، اچھا واقعی داون مینو باہر کر دو، کوئی ہور چور دروازہ نہیں، ایک پولیس آئی تو تقریر ہی کھول گئی، تقریر ہی تو جی پہلے کہہ دے پابندی لگی اگر میں آنا ہی، تو مولوی نے جا کہہ دو کہ ایس ایچ او نے پیغام بھیجا ہے ایس جمعے آواز ہولی رکھنی ہے، کہنا پتر اب سپیکر نہیں چلا دے، ہولی ہولی تکنیک کر لینا، ہولی ہولی، نام عاشق مصطفیٰ، نام جان ساران مصطفیٰ، جان ساری اور عشق یہ نہیں کہ ممکن کسی کی دھمکی سے ڈر کے گھر میں بیٹھ جائے. جان ساری اور عشق تو یہ ہے کہ تلواروں کے سامنے کھڑا ہو. اور بدر خود کا میدان تمہیں کیا بتلا رہا ہے, جب ساری کی ساری کفر کی قوت رسول اللہ کی طرف بننے لگی, چاروں طرف سے گھرا ہو گیا, یلغار کر دی مکہ کے کافروں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہا آج زندہ نہیں بچنا چاہیے, عبداللہ کے بیٹے آملہ کے لاش کو زندہ نہیں بچنا چاہیے. یلغار کرتے ہوئے کافر آگے بڑھ رہے تھے, حضور نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ ایک انصاری جوان اٹھا کہا یا رسول اللہ میں موجود ہوں, تلوار ہاتھ میں لی آگے بڑھا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا اب کون ہے؟ دوسرا جوان اٹھا, پھر فرمایا اب کون ہے؟ تیسرا اٹھا, چوتھا اٹھا, پانچواں اٹھا, چھٹا, ساتواں اٹھا, اور دیکھتے دیکھتے انصاریوں کے چھ سات جوان نبی کے سامنے ذبح ہو گئے, پر پیغمبر پہ آج نہ آنے دی. تو نظارا ہی نہیں لگتا انہیں تلوار نال تلواروں کے سائے میں نعرے لگائے تلواروں کے. تو میں عرض کر رہا تھا ابو ایوب انصاری سب کا تو رضی اللہ تعالی میزبان ہے, آقا کا میزبان ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کا میزبان, حضور جس گھر میں ہے اسی گھر میں آرام کر رہا ہے. ایسے صحابی کو تو یہ مقدس اور بابرکت گھر چھوڑ کر نہیں چاہیے تھا جانا. لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی, مسلمانوں اس لشکر کی تیاری کرو جو بیری جنگ لڑتا ہوا قسطنطنیہ کی طرف بننا چاہتا ہے. چلو اس لشکر کے لیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں, چلا نہیں جاتا, آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے, تینوں تلوار لے دا اٹھا نہیں سکتے. اپنے جوان بچوں کو بلایا, کہا میرے بیٹو جہاد کا اعلان ہو گیا ہے, قسطنطنیہ کی طرف بننا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جو لشکر جائے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہوگی, وہ جنتیوں کا لشکر ہوگا. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, چل نہیں سکتا ہوں, تلوار اٹھا نہیں سکتا, گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ نہیں سکتا. اگر میرے بیٹے ہو مجھے اٹھا لو, چار پائی پر لے کر اس لشکر میں لے چلو. چار پائی پہ اٹھا کر بیٹوں نے کہا ہم جوان ہیں, آرام کرنے کے دن آپ کے. کہا آرام نہیں کرنا, آرام نہیں کرنا, میں نے تو جانا ہے. کسی نے نہیں کہا حضور روضہ چھوڑ کر, آقا کی قبر چھوڑ کر, مسجد نبوی چھوڑ کر, مدینہ چھوڑ کر, رسول اللہ کا پڑوس چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جائے پتا نہیں, لاش سمندروں میں جائے گی, پتہ نہیں واپس بھی پلٹو گے یا نہ پلٹو گے. کہاں بے وطنی میں جا رہے ہو؟ کہاں غربت وطن؟ کہاں آپ مصیبتیں جھیلیں گے؟ کہاں نہیں, زندگی کی آخری حسرت یہی ہے کہ جان جائے تو راہ خدا میں جائے, جان جائے تو راہ. پھر چلے, سفر کیا, ہوا معافک نہیں آئی, الٹیاں آ رہی ہیں, طرح طرح کی بیماریاں حملہ آور ہیں, مگر پیچھے نہیں ہٹ رہے. جب وقت آخر آیا, ساتھیوں نے کہا آپ کی کوئی خواہش ہو, کوئی تمنا ہو, کوئی وصیت ہو, تو ہوتا, میں ہوتا, ہم میں سے کوئی ہوتا تو وصیت لکھواتا, اور ہور کوئی گل منو نہ منو, ایک کام کرے آجے, میری لاش میرے گھر پہنچا دیو, میرے بیٹے ویکھ لین, میرے پوتے ویکھ لین, میری لاش گھر بھیج دینا. ہم وصیت یہ کرتے رسول اللہ کے میزبان نے, اللہ کے رسول کے صحابی نے, اس بوڑھے بیمار مجاہد نے, پیغمبر کے ساتھی نے, پیغمبر اسلام کے رفیق سفر میں آخری لمحے میں وصیت یہ کی ہے, آخری لمحے میں اپنی طرف سے وصیت یہ تعریف کرائی کہ میں مر جاؤں میری لاش کو سمندر میں نہ ڈالنا, میں مر جاؤں میری لاش کو لے کر بھی آگے بڑھتے رہنا, آگے بڑھتے رہنا, اور جب قسطنطنیہ کی دیواروں کے پاس پہنچو میری لاش کو وہاں دفن کر دینا. کابل نے بھی یہی کیا. سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے پھر یہی کیا کہ مجھے روزے کی ٹھنڈی چھاؤں میں اب حدیث نہیں پڑھانا,
اور انگریز اسلام کے دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہوئے مجھے جیلوں میں جانا ہے. جیل میں گئے اور جیل میں بیٹھ کر کیا کیا؟ جو آج یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کیا. رو رہے ہیں سانو باہر کاٹ دو اسی مر جائیں گے, سانو باہر نہ کریا جی اسی مر گئے ذمہ داری تھی ہونی ہے. بیوی باہر آ گئی ہے, بچیاں باہر آ گئی ہیں, وہ اتنا ہی حوصلہ, اتنا ہی حوصلہ ہے؟ یا پنجابی جھنگلی زبان میں آکھاں ہیں تو اگر اتنا ہی پاتے دو چو مہینے کی پریشان ہو گئے ہو. ابھی سوا مہینہ نہیں گزرا تھا تمہاری بیوی گھر سے باہر آ گئی, اور مگر تم مر بھی گئے ہوتے چار مہینے دس دن تو تب بھی حکم نہیں تھا. ابھی تو تم زندہ ہو, پہلے ہی باہر آ گئی. بیویاں باہر آ گئی, بیٹیاں باہر آ گئی, رو رہے ہیں. ساتوں جیل نہیں کٹی جاتی. وہ کوئی آدمی سی نا جیل گیا, ماں ملن گئی, کہنا ماں ہاں پتر, کہنا جیل نہیں کٹیندی, جیل بکیندی نہیں. اس کا کیا پتر سے باہر آ جا, اگر باہر آن نہیں دیں دے, باہر آن نہیں دیں دے, جیل بکتی نہیں کٹیندی نہیں. ماں کہنے لگی پتر سے جڑے باہر نہیں آتے وہ کٹا بھی نہیں سر, جڑے باہر نہیں آن دیں دے وہ کٹا بھی رہ سر سے سمجھتا ہے. شیخ زید النہان ساتو جیل نہیں کٹیندی, نہیں سمجھ رہے تھی تمہیں پتہ ہی نہیں. جیل تو چوری چوری فون کر رہے ہیں نواز شریف, کس نو؟ شیخ زیاد النہان نو. جیل نہیں کٹیندی, چوری چوری خط لکھتا ہے کلنٹن نو, زیادہ ہوں جیل نہیں کٹیندی, چوری چوری خط لکھتا ہے شاہ فہد نو, ہوں جیل نہیں کٹیندی. وہ کہتے پھر باہر آ جا, اگر جنرل راؤن نہیں دینا وہ کہتے پھر کٹا لین گے, پھر کٹا لین گے. اگلے کٹاؤنیاں کٹاؤنیاں آدی ہے. اگر دیکھو ابھی کن بہادر آ, ابھی اٹھ مہینے جیل کٹ لی. ہاں یہ نام بہادری نہیں, جیل کٹ لی اپنے موقف پہ, جیل کٹ لی اپنے نظریے تھے, جیل کٹ لی اپنی مرضی نال, حق و صداقت دا علم لہراؤندیا ہویا جیل کٹ لی. ایدا نا جرت تے قربانی ہے, جیل کٹ لی مصیبت نال, جیل کٹ لی رو پٹ کے, جیل کٹ لی حال حال کر کے, جیل کٹ لی مجبور ہو کے. ایدا نا جیل کٹنا دے بہادری نہیں. او کوئی پلے نہیں پہنتی شہ کے ہوں دیکھا نا جی سر جمع پڑھاؤں گے تو بولتے ہی نہیں, کوئی بولنا بھی لکھاؤ جی. کوئی سوکا شاکی ہونی چاہیے, کوئی سوکا شاکی. اے سوکا شاکی والا لفظ میں پہلے کتنے سنیا, میں چون کے تار کے سر میں تھا, مسلسل ظلم ہو رہا تھا, مسلسل دعائیں دیتا ہوں آج بھی اس بابا کو, ایک بابا تھا نام نہیں لیتا سرکاری والا, اور میں کہا مولوی صاحب ایسے تو ڈر دے بڑا نے, میں اتنے آدھے کہنے تے تیرے نال ظلم کر رہے ہیں, کچھ شوکا شاکی کر. میں کیا کی کرا, کہہ رہا یہاں دبکا تھوڑا جہا ٹھیک ہو جائیں گے. میں کیا سچی, کہنے لگا تم شوکا شاکی والا لطیفہ نہیں سنیا. میں کہ میں تو نہیں سنیا. کہنے لگا پچھلے زمانے یہ سب یہاں زہر نہیں ہوں, کیوں سوما بتم ہوں سی بچارے پٹ ورگی ہے. لوگوں نے کی کرنا, لکڑیاں جمع کر رہی, لکڑی بننے واسطے رسا نہ ملنا تو کسی سب نو فر کے لکڑیاں بن لینیا. انہوں نے کہا اللہ بھی یار چنگا تو سانو مخلوق بنایا, لوگ سانو رسی کے طور پہ استعمال کر دیں, جن رسی نہ ملے سانو ہی فر کے بن لین دین. اللہ بھی نے کہا پھر انہوں نے کہا کوئی سانو بھی شاید دے. اللہ نے فرمایا پھر سوکا شاکی لے لو, سوکا شاکی لے لو. آیا لوگ پکڑنے لگے, جب شوکا شاکی والی لوگ ڈرنے لگے, شوکا شاکی والی لوگ ڈرنے لگ گئے. جب وہ سب شوکا شاکی وکھاؤ لگ گیا, لوگ پھر ان رسی بلاؤ تو گریز کرنے لگ پہ, کہنا کوئی شوکا شاکی کرو. خدا دا کرنا قسمت دا ماریا, وہ نام سی غالب شیعہ. وہ میرے کمرے چ آ گیا, مجھے تفتیش کے لیے باہر لے گئے تھے, میرے سر میں آیا, دوائیاں میری تھی, پٹیاں تھیں, رومال تھا, اٹھا کر اس نے باہر پھینک دیا, جگ گلاس اٹھا کر باہر پھینک دیا. میں جب کمرے میں آیا پٹی آنکھوں سے اتاری تو کمرہ عجیب, دوائیاں بگڑی بنی ہے. بلا میں نے کہا یہ کس نے کیا ہے, تو مجھے کس نے اٹھائی؟ آگے میں نے اٹھائی, میں نے کہا تیری ایسی تیسی لگا پٹیا, وہ کافرا
اب بےمانہ اور لانتیا تو گرفتار ہوتا لگ پڑ رہا دوڑ گیا اٹھائی میں نے شیشیا اپنی دوائی میں نے کہا ہوں پی اندر آم کرا جدو تک رہا ساڑھے تین مہینے نظر ہی نہیں آیا ساڑھے تین مہینے اور میری سولہ چاچی مکایا کرو ایویں تمہیں لے جائیں گے چپ ہے کسی کے مرضی پورے آ رہے ہو چنے پڑے بہادر آدمی ہو نارے سارے نہیں لوگ تو بہادر بنو بھائی ہے ہم بہادروں کی اولاد ہے ہم بزدلوں کی اولاد ہے کس کا ذکر کر رہا ہوں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آگے بھی تجمہ پڑھانا بندہ ہے مشین تو نہیں ہے نا فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا رحمت اللہ علیہ آگے بھی تجمہ پڑھانا بندہ ہے مشین تو نہیں ہے نا فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام رہتے کہاں ہے یو پی سی پی صوبہ دیوبند میں پرچہ ہو گیا کراچی میں درمیان میں سفر ہے ہزار میل کا کرانچی سے ورق جاری ہوئے پکڑ کر لائے گئے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کیا ہزار میل اس دور میں جب جہاد نہیں تھے موت میں نہیں تھی سفر کر کے کراچی پہنچے خالد بن حال آج بھی کراچی میں موجود ہے اس میں عدالت نہیں انگریز حکمران ہے اور سینکڑوں ہزاروں میل سے آئے ہوا مولوی سامنے کھڑا ہوا ہے نہیں وہ کمزور دبلے پتلے جسم کا ایک چھوٹا سا مولوی خدر کا سوٹ پہنے ہوئے سامنے کھڑا ہے انگریز نے کہا مولوی فتوا تم نے دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تم نے فتوا دیا تھا وہ سمجھ رہا تھا جب میں وہ بنا رکھا ایسا تو کیتا کہ نہیں بھائی بات اسی تو نہیں کیتا اسی نہیں کیتا کوئی اور ہی کر گیا انہیں جن نے سانوں کو بلا نارا تو مارے اور میں نہیں مارا نارا نارا ماریا جناب اور دیکھو نا نارا مارے سپاہ صاحب والے نے میں نہیں مارا نارا سارا اپنا تو تن بھی کوئی نہیں سپاہ صاحب نال میں بولتا ہی نہیں میں بولتا میرے چنگی نہیں لگتے ایسے نعرے مار دیں گے میرا کوئی تعلق ہی نہیں جناب لگاؤ مولوی فتوا تم نے دیا تھا سوچ یہ رہا تھا کہ جب گرجدار آواز میں تو روب آواز میں بولوں گا یہ دبلا پتلا مولوی کانپنے لگ جائے گا اور کہے گا میں نے نہیں ایسا کیا تو دبلا پتلا مولوی تلک کے بولا کہا تو کہتے ہو فتوا دیا تھا دیا تھا کیا ہوتا ہے دیر رہا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا یا تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یہ ہے قبر میری نسبت کیا کہا واہ 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 کیا شیر یاد آ گیا جس دیے میں جلے تیل خیرات کا جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے مجھے کوہے حمالہ نہیں چاہیے اور میری نسبت انگریز کو اسپاسنا میں پیش کرنے والے انگریز کی تعریف کرنے والوں سے نہیں ہے میری نسبت انگریز کو ٹکرانے والوں سے ہے میری نسبت کون سے ہے تو کیا کہا انگریز نے کہا مولانا آپ کو پتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے اس نے سمجھا مولوی نے شاید پتہ ہی نہیں ہے میں رٹی رٹائی ختم درود والی کہانیاں پڑھ رہے ہیں رٹیاں رٹائیاں یہ اتنا بڑی جا رہے ہیں مطلب کا پتہ ہی نہیں کوئی رٹیا رٹایا سبق پڑی جا رہا جیسے بیٹھے ختم ہوا والا کلو میم ہے یہ وہی شرط کر رہے ہیں ایویں کسی نے رٹا دیتا ہوئے گا میں کہا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے جو کہہ رہے ہو تو میں کیا سزا ہے کہنے لگا آپ کے سپنے کی سزا سزائے موت ہے موت کی سزا جب موت کے نام سے اس نے ڈرانا چاہا موت کے نام سے میں اس دن بڑا پریشان ہوں نواز شریف کو سزا ملی 14 سال یہ اٹک کے قلعے میں 14 سال سزا ملی، اخباریں پڑھو کہتے جب سزا ملی تو زور زور سے مسلم لیگ یہ رونے لگے، دھاڑے مار مار کے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے اس سال میں 14 سال کی سزا ہوتی ہے، 14 سال سزا، ادھر رونے لگے جی میں کتا مر گیا، رونے لگے اخبار میں دھاڑے مار مار کے رو رہے. انگریز کہتا ہے اس فتوے کی سزا سزا موت ہے، تمہیں سزا موت سناتا ہوں. جب اس نے سلاح موت کا نام لیا تو سننے والے دبلے پتلے مولوی نے دیوبند سے آئے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی نے آگے سے کیا کیا، کندھے سے کپڑا اٹھایا، انگریز کے سامنے کھولا، کھول کر کہا موت کی سزا کیا ہوتی ہے، دے دو موت کی سزا، میں جب دیوبند سے چلا تھا دیکھ کفن ساتھ لایا ہوں، اس لیے چلایا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی تیرا کفن نہیں پہنوں گا.